بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، ما بعد. علاقے میں، محلے میں، گزشتہ کل بڑا سانحہ ہاتھ پہ، سمندر پہ، ساحل پہ پیش آیا. کافی تعداد، میرے خیال سے 12 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے، بچے بڑے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کو بلند درجات عطا فرمائے، کامل مغفرت فرمائے، اور ان کے سارے متعلقین، اہل خانہ، لواحقین سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل، اجر جزیل عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے سارا عالم، ساری کائنات اس کو وجود عطا فرمایا، اور ساری کائنات میں، سارے عالم میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں عالم تخلیق فرمائے. ان میں اللہ تعالیٰ نے جو مکلف بنایا تو حضرت انسان کو مکلف بنایا، اور دوسرے نمبر پر جنات کو. انسانوں ہی میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور پیغمبروں کے سلسلے جاری فرمائے، اور انہیں ہی سارے عالم کی پیشوائی اور رہبری عطا فرمائی. رہبری اور رہنمائی اور پیشوائی ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ایک تو سارے انسانوں میں سے انبیاء کرام کو منتخب فرمایا، مختص فرمایا، اور مقرر مختص فرمانے اور منتخب فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کا معاملہ بھی براہ راست خود اپنے ہی ہاتھ میں رکھا. انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ ہوتے ہیں. عام آدمی کے مقابلے میں وہ ہر لحاظ سے کامل مکمل ہوتے ہیں، ان کی عقل بھی کامل مکمل کام کرتی ہے. 100 میں سے اگر 100% کا معاملہ ہے تو 100% سے اوپر ہی کام کرتی ہے، کیونکہ عقل وہ سیکھتی ہے اور حاصل کرتی ہے اور پھر آگے معاملات چلاتی ہے. لیکن انبیاء کرام کی عقل کے معاملات، ان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست وحی سے منسلک کیا ہے، تو وحی سے منسلک ہونے کی وجہ سے ان کی عقل کے معاملات سب پر حاوی ہوتے ہیں، وزنی ہوتے ہیں اور غالب ہوتے ہیں. وحی اور عقل دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. وحی لامحدود ہوتی ہے اور عقل محدود ہوتی ہے. عقل کتنا ہی کام اور کارنامے انجام دے لیکن وہ محدود ہوتی ہے، اور وحی کا سلسلہ لامحدود ہے. عقل کا تعلق انسان سے اور انسانی سمجھنے کے وجود سے ہے، اور وحی کا تعلق خالق و مالک اور خالق و مالک کے علوم سے ہیں، جو علام الغیوب ہیں. والد گرامی ناصر الامت حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیان بھی نفر اللہ مرقدہ سے یہیں پر مختلف مواقع پہ بیانوں اور مضامین میں یہ بات جب آتی تھی تو سنتے تھے، تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بڑے آسان انداز میں بات کو سمجھاتے تھے کہ وحی کیا ہے اور عقل کیا ہے. فرماتے تھے کہ عقل کی جہاں انتہا ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہے. مثلا یہ پورا عالم ہے، پوری کائنات ہے، اس عالم اور کائنات میں یہ مسجد قبا ہے، مسجد ہے، اور اس کا احاطہ ہے اور اس کا رقبہ ہے. تو اب مسجد قبا کا احاطہ اور رقبہ اس کی باؤنڈری تک مکمل ہو جاتا ہے، یہ مسجد قبا کی حدود کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پورے عالم اور پوری کائنات شروع ہو جاتی ہے. تو پورا عالم اور پوری کائنات کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہے انسان کے حساب سے اور اس کے علم کے حساب سے. تو عقل اور وحی کا بھی اسی طرح سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ انسانی عقل وہ ایک حد پہ آ کے مکمل ہو جاتی ہے، جہاں وہ مکمل ہو رہی ہے وہیں سے جو ہے وحی کی لامحدود سلسلے شروع ہو رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علوم کے لامحدود سلسلے وہیں سے شروع ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اس طرف جو ہے وحی کا سلسلہ اور اس طرف عقل کا سلسلہ، درمیان میں انبیاء کرام یہ رابطہ اور واسطہ ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان. اور اس عالم میں انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی وہ یہی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک سے اپنے رشتے کو استوار کر لے، مضبوط کر لے، اپنے رشتے کو پہچان بھی لے، پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس میں جو جھول یا خامیاں اس سے بچائے، اور اگر دور کرنے کے معاملات ہیں تو وہ خامیاں اور جھول دور کرے، خالق اور مالک اور اپنے رب سے تعلق اور رشتہ اس کو بالکل بہترین اور مضبوط اور پائیدار بنا لے. اور اسی سلسلے کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس سلسلے میں بندوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. وہ لوگ ہر قسم کے جذبات، ہر قسم کے نفسانی خواہشات، ہر قسم کے ذاتی شخصی رائے، ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں. قوم، برادری، نسل، ریاست اور زبان، ہر چیز میں وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے انسان کو بحیثیت انسان کے، مخلوق کو بحیثیت مخلوق کے لے کر اسی حیثیت سے اس کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں. انبیاء سے ہٹ کے جو افراد ہوں گے تو ان میں کہیں نہ کہیں کوئی چیز آ جائے گی، کہیں ذات آ جائے گی، کہیں برادری آ جائے گی، کہیں کوئی علاقائی معاملہ آ جائے گا، کوئی ملکی معاملہ آ جائے گا، اس کی وجہ سے مفاد آ جائے گا، مفاد آئے گا تو مفاد پرستی آ جائے گی، مفاد پرستی آئے گی خود غرضی آ جائے گی. تو اب اس صورت حال میں معاملات توازن اور بیلنس بگڑتا ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، سلسلہ آ جاتا ہے تو توازن میں خلل واقع ہوتا ہے. لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی رہبری اور رہنمائی کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر بندہ انہی کا ہے اور وہ ان تمام تر چیزوں سے بالاتر ہیں. اللہ تعالیٰ خود اللہ الصمد، تو وہ بالکل بے نیاز ہے ہر چیز میں. جو ایک کن پر ہر چیز کر سکتے ہوں تو وہ کس چیز کے محتاج اور کس چیز سے جو نا ان کو نیاز مندی ہوگی، کس چیز کے لیے جو نا وہ حاجت مند ہوں گے، یا کسی چیز کا حرص یا کوئی تمہ کیوں ہوا؟ جب سب کچھ ہے تو آدمی اللہ تعالیٰ کی ہستی وہ تمام چیزوں سے پاک، تو وہی اثر، وہی علوم، وہی وحی، وہی کنیکشن وحی کا انبیاء کرام کو بھی بالکل ان تمام چیزوں سے مبرہ اور منزہ اور اونچا رکھتا ہے. انبیاء کرام کی بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے، اور اسی کے لیے جو ہے ساری محنت ہوتی ہے. اگر وہ چیز ہو جائے، آ جائے انسان میں، تو وہ انسان بڑا انسان ہے. انبیاء کرام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوپر والا ہاتھ ہے ان کا، دینے والا ہاتھ ہے، عطا والا ہاتھ ہے، لینے والا مسئلہ نہیں ہے، دینے والا سلسلہ ہے. تو عطا کرنے والا اور دینے والا جو معاملہ ہوتا ہے دنیا میں، پورے عالم میں، اگر بنیادی طور پہ انسانوں کو اگر ہم چنیں گے، اس چناؤ میں جب ہم دیکھیں گے کہ دو ہی قسم کے افراد نکلیں گے، یا تو وہ دینے والے، ان کا ذوق اور طبیعت دینے والی ہوگی، لٹانے والی ہوگی، اور یا لوٹنے والی ہوگی، لوٹنے والی کوالٹی ہوگی یا لٹانے والی کوالٹی ہوگی. تو لوٹنے والی کوالٹی انسان میں زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کے لیے چونکہ محنت بھی زیادہ کی جاتی ہے. جو بڑے لٹیرے ہوتے ہیں وہ اپنے چھوٹے لٹیرے پیدا کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں کہ وہ لوٹنے کے لیے ان کو مہارت سکھاتے ہیں، اور خوب ان کو اپنا ہر ایک کو استاد بناتے ہیں کہ بھائی استادی سیکھ لو. تو اس طرح سے لوٹ مار والا جب ذوق ہوتا ہے ہاتھ، لوٹنے والا ہوتا ہے نیچے والا ہاتھ ہوتا ہے، تو یہاں پہ توازن بگڑ جاتا ہے. اور جب لٹانے والا ہوتا ہے، عطا والا ہوتا ہے، بخشش والا ہوتا ہے، سب کو نوازنے والا ہوتا ہے، سب کے دکھ درد پر ان کو جو ہے اس دکھ درد سے نکالنے کے جذبے والا ہوتا ہے، اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں جب ہوتی ہیں تو معاملات بیلنس میں آ جاتے ہیں. تو سارے کے سارے انبیاء کرام وہ عطا کرنے والے ہیں، لٹانے والے ہیں، دینے والے ہیں. یہ انبیاء کی کیا خاص صفت ہے. یہ صفت اگر فطرتاً قدرتی طور پہ کسی کے اوپر اس کا عکس پڑے بہت بڑی بات ہے، اور جس پر نہیں ہے تو وہ کوشش کرے کہ دوسروں کے دکھ، دوسروں کے درد، دوسروں کے معاملات ان کو سمجھے، اور اپنے لالچ اور حرص، خود غرضی اور مفاد پرستی، ان تمام کے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. اسی کو سمجھنے کے سلوک، راہ سلوک میں اور تصوف کی دنیا میں دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ ایک ہیں مکارم اخلاق، اچھے اخلاق، اور دوسرے ہیں رضائل. تو اچھی صفات جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہیں، اور سب کے لیے خیر کے معاملات کا سلسلہ ہوتا ہے. اور اگر رضائل ہوتے ہیں تو ان رذائل کی وجہ سے اپنے لیے بھی نقصان دے دوسروں کے لیے بھی نقصان دے. خود تو ڈوبے ہیں سنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. اب بظاہر تو انسان ظاہر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ مفاد یہ مفاد یہ مفاد یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے, لیکن جب معاملات طوفان آتے ہیں طوفان اور بلائیں آتی ہیں تو طوفانوں سے بچنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. تو اس چیز میں پہلے سے ہی انسان اپنے معاملات کو درست کر لے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے جو سلسلہ بنایا ہے تو انبیاء کرام ان کی جو صفات تھیں اور ان کی جو تعلیمات تھیں اس تعلیمات میں انسان کے سامنے کتنی بڑے طوفان آ جائیں آندھیاں آ جائیں جو کچھ بھی آ جائے لیکن وہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا جب تک کہ اس رب کا حکم نہ ہو جائے. اس رب کی حفاظت اصل چیز ہے, اس رب کی حفاظت اور قوت طاقت اصل چیز ہے. سارے عالم کے مصائب آلام رنج غم دکھ تکلیف مکر فریب اور فریبی فراڈیے کسی سے بھی انسان کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, ظالم جابر کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ وہ اپنے خالق اور مالک. تو اپنے رب سے تعلق اگر گہرا اور مضبوط ہے تو اس اعتبار سے انسان جو ہے وہ کبھی بھی کسی سے بھی نہ ڈر سکتا ہے اور نہ نقصان اٹھائے گا, کامیاب رہتا ہے. اب اس کے لیے چھوٹی سی مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. وہ جو مشہور حکایت ہے اور واقعہ ہے بات ہے افلاطون کی. افلاطون نے جو سوال کیا کہ اگر سارا عالم جو ہے یہ پوری کائنات یہ کمان بن جائے, کمان تو ساری کائنات سارا عالم یہ بن جائے کمان, اور جتنے بھی مصائب آلام رنج غم حوادث صانحات بلیات جو کچھ بھی ہو سب تیر بن جائیں, تیر کائنات کمان اور سارے حوادث اور مصائب تیر, اور چلانے والے کائنات کے مالک اور خالق اور رب ہوں اللہ تعالیٰ ہوں. تو افلاطون نے سوال کیا کہ ایسے عالم میں اب بچنے کی کیا صورت ہے, بچنے کی اور حفاظت کی صورت کیا ہے. انہوں نے سوال رکھا تو سب میں سوال گردش کرتا رہا کہ اس کا کیا جواب ہے کیا جواب ہے. تو وقت کے پیغمبر اور نبی غالباً موسیٰ کلیم اللہ تھے, ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایسے ایسے افلاطون کا سوال ہے تو اس کا جواب کیا ہے. تو انہوں نے کہا بہت آسان سا جواب ہے. کہا کیا؟ تو فرمایا کہ تیر جو ہے کمان چلانے والے جو ہیں کمانڈر, تو ان کی کمانڈ میں آ جاؤ, ان کے پہلو میں آ جاؤ, ان کی آغوش میں آ جاؤ. تیر چلانے والے کی جب آغوش میں آ جاؤ گے حفاظت ہو جائے گی. تو سارے عالم کے چلانے والے رب ہم ان سے تعلق مضبوط کر لیں, اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے. اس پورے عالم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسی لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا, صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت اور بندگی بھی اگر ہم اس کی تشریح کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں ملتا, اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں چاہیے. یہ بھی بات اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ ہم دنیا میں اپنی محنت کر کے مجاہدے کر کے ریاضت کر کے اپنے رب تک رسائی حاصل کریں. جب رب تک رسائی حاصل کرتے ہیں تو اس کا ایک لطف ہوتا ہے, اس کی ایک روحانیت اور روحانیت کی ایک لذت ہوتی ہے, اور اس میں ایک راحت ہوتی ہے. وہ راحت اور وہ لذت مجاہدوں کے بعد ہی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اور اما حوا کو جنت میں رکھتے, جنت میں کوئی سلسلہ ہو جاتا, جنت میں پھیلتے پھلتے پھیلتے, نہ یہ جھگڑے ہوتے نہ یہ رگڑے ہوتے, نہ تو میں میں ہوتی, نہ ہما شما کے معاملات ہوتے, سب کے سب عیش و عشرت میں ہوتے, فرسٹ کلاس ہوتے, ٹھاٹ باٹ ہوتے, کسی قسم کا کوئی نہ جھگڑا نہ کوئی کسی قسم کا تنازع نہ کچھ, سب ایک ہی جیسے ہوتے, ایک ہی معاملات ہوتے. جب جنت میں جب سارے جنتی جنت میں جائیں گے تو سب جنتیوں کے دل ایک فرد کے دل کی طرح ہوں گے, سب کے دل بالکل ایک ہی فرد کا دل ہوتا ہے نا, جس طرح اس کی اپنی ذات سے منسلک اور اپنی سوچ اپنی خیال اپنی چاہت, تو سب کے دل ایسے ہی ہوں گے. ساری جنت اہل جنت الگ الگ سوچیں نہیں ہوں گی, الگ الگ چاہتیں نہیں ہوں گی, سب کی ایک جیسی ہوں گی. تو اس طرح سے ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس طرح اس سے جب گزر کے آئیں گے, محنت مشقت کر کے میرے بندے اور بندیاں اہل ایمان جب گزر کے آئیں گے تو انہیں ہر چیز کی لذت اور راحت کا پتہ چلے گا. اب جو لوگ عیش و عشرت میں ہیں,
ایشو عشرت میں رہنے والوں کو ایک غریب کی کسی محنت کرنے کے بعد اس کو کوئی چیز جو حاصل ہوتی ہے، اس کی جو لذت ہے اور اس کی جو راحت ہے، اس کی وہ راحت اور لذت کا معاملہ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو لوگ بڑے بڑے عیش و عشرت میں ہیں اور بڑے ٹھاٹ باٹ میں ہیں، ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. البتہ دنیا میں بہت سے اس وقت بڑے پیمانے کے پر پہنچے ہوئے لوگ ہیں ٹاپ لیول پہ، کہ وہ لوگ بالکل عام سے لوگ تھے، غریب تھے، افلاس تھا، غربت تھی اور کوئی شناخت نہیں تھی، نہ کوئی خاندان تھا، والدین بھی غریب تھے، خاندان بھی غریب تھا. محنت کی، محنت کر کے وہ اونچی سطح پہ چلے گئے اور دنیا نے ایک مقام بنا لیا، دولت کے انبار لگ گئے. تو انہیں اس چیز کا ادراک ہے. تو ادراک ہونے کے ساتھ ساتھ پھر وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ غریبوں کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، انہیں ادراک ہے. تو ادراک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو جو عیش و عشرت میں ہے انہیں اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ تو صرف لوٹنا اور سمیٹنا اور ان چیز میں جانتے ہیں. اور یہ بات بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے جس کی سوچ ہی چل رہی ہو کہ یار جس طرح میری تکلیف تھی، درد تھا، اب میں اس سے نکل گیا تو دوسروں کی بھی یہ تکلیف ہے. جو احساس کرے گا وہی ایسا کرے گا، جو احساس نہ کرے وہ تو اور بڑا چیمپئن بن جاتا ہے کہ میاں یہ تمہارے باپ کی دولت تھوڑی ہے، یہ میری اپنی کمائی بھی ہے، کیوں تمہارے پہ لوٹاؤں، چلو ادھر سے نکلو. تو دس طرح کی جو ہے انسان انداز اختیار کرتا ہے، گردن جو ہے وہ ٹیڑھی کرتا ہے اور دس طرح کے ایکشن لیتا ہے اور دیتا ہے اور اس طرح کی باتیں، تو ہر ایک کو یہ چیز نصیب بھی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ جسے چاہیں تو اسی کو یہ چیز بھی نصیب ہوتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت اور بندگی کا سلسلہ رکھا، رکھنے کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، بندوں ہی کے سارے فائدے ہیں اور بندے ہی اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کی راحت اور لذت بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنی آخرت بھی سوار لیتے ہیں. کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں جو کچھ بویا جائے گا اسی کا نتیجہ نکلے گا. انسان جو کچھ بوتا ہے اسی کا پھل پاتا ہے. تو گندم از گندم برویت جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برویت جو سے جو. گندم بوئی جائے گی تو گندم نکلے گی، جو بویا جائے گا تو جو نکلے گا. آم بوئیں گے تو آم نکلے گا، کیکر بوئیں گے تو کیکر نکلے گی. اب کیکر بونے کے بعد، تیار کرنے کے بعد آپ چاہیں کہ آم نکلے تو یہ فطرت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ تو نکال سکتے ہیں لیکن بندہ نہیں نکال سکتا، الا یہ کہ اس میں کوئی پیوند کاری کرے. پیوند کاری بھی اصلاً وہ پیوند کاری اسی پھل کو لے کے کیا تو اس پھل سے ہی پھل نکل رہا ہے نا درخت سے. تو انسان اس طرح تصرف نہیں کر سکتا کہ کسی تخلیق میں تغیر کر ڈالے، ایسا تصرف نہیں کر سکتا. قدرت کا، فطرت کا جو نظام ہے اس نظام میں چلے گا تو کامیابی حاصل کرے گا، ورنہ پھر نقصان اٹھائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سارا عالم، ساری کائنات، سارا نظام پیدا فرمایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو درمیان میں رکھا کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے، طاقتور بنانے کے لیے اور ان کی رہبری اور رہنمائی درست سمت میں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے اور اس میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا، خاتم النبیین بنایا، ختم المرسلین بنایا، رحمت للعالمین بنایا، سید الاولین والآخرین بنایا اور اس طریقے سے اپنے تمام کے تمام خزانے کھول دیے، تمام خزانوں کے منہ کھول لیے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ اور بندے کے رشتے کا معاملہ طاقتور ہو، مضبوط ہو، بندے دنیا میں بھی اور دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بھی سنوار لیں. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں کوئی نہ پیسہ لگے گا نہ پائی لگے گا آزادی سے. حج اس میں مال لگتا ہے، زکوٰۃ اس میں مال لگتا ہے لیکن سال بھی لگتا ہے کہ سال میں ایک دفعہ ہوگی، اور حج پورے زندگی میں پورے کے پورے اس میں ایک دفعہ فرض ہوتا ہے. اس سے علاوہ جتنا کرنا چاہو کرو، اجازت دروازہ کھلا ہے لیکن ایک دفعہ فرض رکھا ہے، آسانی رکھی ہے. تو عام زندگی میں جو روٹین ہے، ذکر کرنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی کسی قسم کی قیمت نہیں چکانی پڑتی، کچھ نہیں کرنا پڑتا. دنیا کے حکمراں، سربراہ یا کوئی بڑا آدمی ہو جائے، اس تک رسائی کتنی مشکل ہو جاتی ہے، اس تک رسائی اور پہنچ کتنی مشکل ہو جاتی ہے. ابھی بیٹھے بیٹھے آپ مجھے بولیں، میں آپ کو بولوں، کسی ایک کا نام دے دیں کہ بھائی ذرا اس سے آپ تعلقات بنا لیں، آپ کو دس دن دیتے ہیں، دس دن کے ہم مر جائیں گے، وہاں تعلقات پہنچا ہی نہیں سکیں گے، رسائی مل ہی نہیں سکے گی، ختم ہو جائیں گے لیکن رسائی نہیں مل سکے گی. یہ دنیا کا حال ہے. لیکن رب نے فرمایا ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرت سے بھی زیادہ رب قریب ہیں. اور یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اتنا بڑا علم ہے ان کا علام الغیوب ہے کہ وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں اور جو کچھ دل میں ہے اسے بھی جانتے ہیں. ان تبدو ما فی صدورکم او تخفو یحاسبکم بہ اللہ، سینوں میں جو کچھ چھپایا گیا وہ بھی اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نگراں بھی ہیں اور اس کا سب چیزوں کا حساب اللہ تعالیٰ لے لیں گے، اس کا محاسبہ خود اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی دوستی بہت زبردست ہے اور آسان ہے، عبادت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز اور اس کے لیے جو طہارت ہے، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، جیسے موقع ہوتے ہیں. اب یہ کتنی سہولت والی بات ہے، ایک آدمی کو شرعی طور پہ شرعی میل جو ہے ایک میل تک دور دور تک کہیں پانی نہیں مل رہا تو وہاں پہ تیمم رکھ دیا، کتنی سہولت ہے، آسانی ہے. کمپنیاں سہولتیں دیتی کم اور جو کھینچتی زیادہ ہیں، کھینچتی زیادہ ہیں، اور جو چیز جتنی زیادہ چل رہی ہوتی ہے تو سہولت بڑھانے کے بجائے اور کھینچ لیتے ہیں. دل تو نہیں چاہ رہا بات کرنے کو لیکن تھوڑا سا مثال کے لیے بات کر رہے ہیں، جب موبائل سلسلے شروع ہوئے اور ان کے بیلنس کارڈ آنا شروع ہوئے تو اتنا بڑا کارڈ ہوتا تھا، وہ وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں نا اتنے بڑے، اس سے بھی بڑے سائز کا، اور پلاسٹک اور بہترین ہوتا تھا، اعلیٰ معیار کا زبردست قسم کا کارڈ ہوتا تھا بیلنس کارڈ، اور وہ کارڈ ہر کمپنی ایک سے بڑھ کر ایک ٹکر میں نکالتی تھی. وہ کارڈ سسٹم چلا، اب کمپنی ترقی کر گئی نا، پوری دنیا میں پھیل گئی، پیسوں کی برسات ہو رہی ہے، تو جتنی پیسوں کی برسات ہوئی اتنے بڑے کنجوس ابن کنجوس ابن کنجوس ابن بخیل ابن بخیل کارڈ کی حیثیت ہی خراب کر کے رکھ دی. کئی دفعہ کارڈ یوں کرو وہ نمبر ہی ہاتھ میں آ جاتا، ابھی بقری سے پہلے کارڈ منگوائے وہ کارڈ کر کے چھین لیتے وہ نمبر ہی ہاتھ میں آ گئے، پوری پٹی ہاتھ میں آ گئی. او یار خدا کے بندو، قارون کے خزانے جمع کر کر کے قبروں میں چلے جاؤ گے تمہاری نسلیں بھی چلی جائیں گی. قوموں کی خدمت کرو، دینے والے ہاتھ بنو، لٹانے والے بنو، اوپر کا ہاتھ بنو، نیچے والا ہاتھ نہ بنو. اوپر والا ہاتھ یہ رب کا ہاتھ ہے، اوپر والا ہاتھ یہ انبیاء کا ہاتھ ہے، اور اوپر والا ہاتھ انبیاء کے رستوں پر چلنے والوں کا ہاتھ ہے. اوپر والے لوگ سب کو دیتے ہیں، کسی کی جیب پہ نظر نہیں رکھتے، کسی کے مال پہ نظر نہیں رکھتے، وہ اللہ پر اور اللہ کی عطا پر نظر رکھتے ہیں، اس کے غیبی خزانوں پر نظر رکھتے ہیں. وہ جتنا لٹاتے ہیں اللہ اتنا زیادہ دیتا ہے، اتنا زیادہ دیتا ہے. تو یہ ساری صورت حال ہے، کتنی جل گئی تو اور زیادہ خصاصت اس میں نظر آ رہی ہے. مگر بات یہ ہے کہ یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اچھائی کو پھیلانا بھی چاہیے، اور اچھے لوگوں کو اپنی صلاحیت، اپنی استعداد، اپنے دائرے کار میں اس کو ضرور بروئے کار لا کر اپنی خدمات پیش کرتے رہنا چاہیے. عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے لیے خدمات پیش کرتے رہنا چاہیے. جب اچھے لوگ اپنی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں تو پھر اچھائیاں اور بھلائیاں وہ جب عام ہوتی ہیں تو عام مخلوق خدا فیض یاب ہوتی ہے. مشہور ہے نا کہ ایسی معذرت کے ساتھ بڑے بوڑھوں سے مثال سنی نا کہ اندھا باتیں ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے، تو چونکہ معلومات محدود ہیں، تعلق محدود ہے، دائرہ کار محدود ہے، تو یہ ایک مثال دی ہے کہ بھئی انسان کا اگر جذبہ اور تعلق اور معاملہ محدود ہے تو وہ پھر اپنے اپنے میں کرے گا، خود ورزی میں پڑا رہے گا، اور جس کی جتنی وسعت ہوگی ظرف میں وہ اتنے زیادہ معاملات کو وسیع رکھے گا. تو اسی لیے شاعر نے کہا کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکون، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جو کام کرنے والے ہوتے ہیں نا بہت خاموش ہوں گے وہ، لیکن ان کے کام بولتے ہوں گے، ان کے کام شور مچاتے ہوئے ہوں گے، خود خاموش ہوں گے. جیسے میاں بیوی ہیں نا، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اب جب بال بچے ہیں نا، ان کے بال بچے خود ہی شور مچا مچا کے بولیں گے ہاں بھائی یہ ان کے اما ابا ہے، یہ ان کا ماڈل ہے. تو کمپنی کا ایڈورٹائزمنٹ خود بخود ہوگی، کمپنی کی ایڈورٹائزمنٹ خود ہی ہوتی ہے. تو کام کرنے والوں کے کام خود بولتے ہیں، ان کا نام خود چلتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم اسی چیز کو پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے معاملات کو بھی ساتھ میں رکھ کر اور لے کر چلے انسان، تو اللہ تعالیٰ کے اس کا بڑا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلے اور یہ نظام بندوں ہی کے لیے بنائے، بندوں ہی کے لیے چلائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام معاملات میں ہر چیز میں بندے کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں. معمولی سا فیصلہ ادھر سے ادھر ہوتا ہے، بندہ فرش سے عرش سے فرش پہ گر جاتا ہے، معمولی سا فیصلہ درست کیا تو عرش سے فرش پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان بہت بڑے بڑے معاملات کبھی گنوا دیتا ہے اور کبھی پا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اس طرح سے عمومی طور پہ اور بنیادی طور پہ دو طبقوں میں رکھا کہ ایک طرف مادی دنیا، ایک طرف روحانی دنیا، اور ایک طرف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو لٹانے ہی لٹانے والے، عطا کرنے والے، اور ان کے ہاتھ اوپر والے ہاتھ، اور ان کے برعکس شیطانی سلسلے، شیطانی راستے. اکثر و بیشتر جو انبیاء کرام آئے تو وہ ایسے سربراہان اور حکمرانوں کے سامنے آئے کہ جو لوگوں پر ظلم ڈھانے والے تھے، لوگوں سے ٹیکس وصول کرنے والے تھے، لوگوں کو لوٹنے والے تھے، لوگوں کی زندگیاں اجیرن رکھنے والے تھے. تو انبیاء کرام ایسے ہی مواقع اور ایسے ہی احوال میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، یہاں تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت اس میں ہر چیز ظلم عروج پر تھا. جو حاکم ہوتے تھے، سربراہ ہوتے تھے، بڑے ہوتے تھے، اور ان کے جو متعلقہ لوگ ہوتے تھے، ان سے وابستہ لوگ ہوتے تھے، ان کے جو گروہ اور جماعتیں ہوتی تھیں، وہ تو رہتے تھے عیش میں اور بدماشیوں میں، باقی ساری مخلوق رل رہی ہوتی تھی، ساری قوم رل رہی ہوتی تھی، عوام رل رہی ہوتی تھی. تو ایسے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور اللہ تعالی نے آپ کو مبعوث فرما کے پورے کے پورے عالم کی کایا پلٹ دی، اور اس طریقے سے جاہلوں کو جو ہے عالم بنا دیا، فاضل بنا دیا، لوٹنے والوں کو لٹانے والا بنا دیا، سمیٹنے والوں کو لٹانے والا بنا دیا، نیچے جو ہاتھ رکھتے تھے ان کو اوپر والا ہاتھ کر دیا، اور جو ہاتھ خون بہاتے تھے انہیں اور ظلم ڈھاتے تھے انہیں عدل و انصاف کا پیکر بنا دیا. تبھی تو یہ شعر مشہور ہے حفیظ آلندری کا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو اس لائن میں پبلک بہت کم لگتی ہے، ان باتوں میں پبلک بہت کم لگتی ہے، صحیح، کم لگنے سے مراد کیا کہ اس رستے پر آنے والے، ان باتوں پر لگنے والے، اپنے آپ کو جمانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. لیکن ساری چیزیں مل ہی سے رہی ہیں، انہی چیزوں میں مل رہی ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس رستے پر جو لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو خاص ہی حیثیت اور مقام میں رکھیں گے، اور اس پر لگنا مشکل کام ہوتا ہے. کسی کا بھی دینی سلسلہ ہوتا ہے، دینی معاملات ہوتے ہیں، دینی بیانات ہوتے ہیں، تو ہم آج کے دور میں بہت آسان ہو گیا کہ اسکرین کی دنیا میں دو سیکنڈ میں پتہ چل جاتا ہے کہ فیس بک ہے یا یوٹیوب وغیرہ ہے، اس پر نیٹ پر کسی کا اگر بیان ہے، اور وہ بیان بھی بہت مشہور شخصیات اور بڑی شخصیات، ہر کسی کا نہیں، بڑی شخصیات، ان بڑی شخصیات کے بیان بھی کھینچ تان کے بہت زیادہ زور مار کے ہزاروں میں جاتے ہیں، کسی کسی کا ہے جو لاکھوں میں چلا جائے، کسی کسی کا، اکا دکا، کوئی اکا دکا، ورنہ 10,000, 12,000, 25,000, 50,000 بہت بڑتی مار دیا. اب ہمارے بیان جاتے ہیں فیس بک یا نیٹ پہ نا، تو بعض بعض بیان چلے جاتے ہیں 50,000, 55,000 چلے گئے، 90,000, 25,000 بہت بڑی بات ہے، ورنہ چند ہزار میں سکون ہو گیا. تو کسی جو بہت نامور ہیں عالمی سطح کے ہیں، ان کے چلے جائیں لاکھوں میں، جیسے فوری طور پہ 1,50,000, 1,50,000 نے دیکھ لیا، اور پھر ہفتے بھر میں 5-6 لاکھ ہو گئے، کسی کا گنے چنے پورے دن عرب اور عجم میں کسی کا. اس کے برعکس جب ہم دیکھیں گے کہ خرافات والی کوئی چیز ہو، فضول کوئی چیز ہو یا اس سے بڑھ کر فحاشی اور یعنی مری کوئی چیز ہو, اف خدایا ملینوں میں, ملینوں میں اس کے جناب جو ہے دیکھنے والے اور اس کے کیا کہتے ہیں وہ ویور وغیرہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس رستے پر بہت مشکل سے لگا جاتا ہے. تو غالب جو تھے, غالب جانتے ہیں؟ جانتے ہیں سر, اچھا ہے, میں بھی جانتا ہوں مرزا غالب, تو سب جانتے ہیں. مرزا غالب نے بڑی زبردست بات کہی اس چیز میں کہ اچھائی پہ لگنے میں اور برائی کے لگنے میں فرق ہے. مرزا غالب کہتے ہیں کہ جانتے ہیں ثواب طاعت و زہد, جانتے ہیں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اب بیان جو ہے وہ چاہے ہفتہ واری ہو, چاہے وہ روزانہ کا ہو, چاہے صبح شام کا ہو, اس میں لگنے والے وہ تھوڑے ہوں گے. اب اپنی مساجد ہیں, قبا مسجد ہے اور دیگر مساجد ہیں, تو بیان میں آپ دیکھیں گے علاقہ تو بہت بڑا ہے اور بڑی دنیا, نماز بھی بہت بڑی تعداد ہوتی ہے, کئی صفحے ہوتی ہیں, لیکن اس پہ بیان سننے والے کتنے ہیں. اور ابھی بھی کئی ایک ایسے بیٹھے ہوں گے جو بس ایسی اتفاقی بات سننے شروع کی بیٹھ گئے, اب وہ اندر سے چکر میں ابھی اٹھوں جب ہی اٹھوں, ابھی چلا جاؤں جب ہی چلا جاؤں, ابھی بیان ختم ہو جائے جب ہی ختم ہو جائے, اندر سے وہ چلبل چل رہی ہے, چلبل چل رہی ہے. تھوڑا تو کام کرتا ہے نا یہ کنیکشن بھی, اتنا تو ہے, بزرگوں کی جوتیاں اٹھا اٹھا کے نا اتنا کام کرنے لگا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے, حالانکہ یہیں سے وہ چیز مل رہی ہوتی ہے. اچھا, ایک تو ظاہری چیز ہوتی ہے, بڑے کام کی بات سنیں, سن لیں بڑے کام کی بات. ایک تو ظاہری چیز ہوتی ہے, باتیں ہیں, نصیحتیں ہیں, واقعات ہیں, حکایات, ایک چیز ہی ہوتی ہے. اور جو اس کے اندر کی جو چیز ہے نا, جسے کنیکشن کہتے ہیں, نسبت کہتے ہیں, نسبت, تو اصل محنت اس نسبت کے لیے ہو رہی ہوتی ہے. وہ نسبت جب مل جائے نا, جب کام بنتا ہے, اس کے بعد اس پر محنت کرنی پڑتی ہے. وہ نسبت ملنا بڑی مشکل ہوتی ہے, وہ نسبت میں میسر آ جائے یہاں کا کنیکشن, وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو لوگ اسی پہ محنت کرتے ہیں, جس کو اقبال نے کہا کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی, نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. تو بادشاہوں کے خزینوں میں یہ گوہر نہیں ملتا, اسی گوہر کے لیے سب محنت کرتے ہیں. انبیاء اسی گوہر کے لیے محنت کرتے ہوئے آئے, صحابہ کرام سب کے سب ولی کامل, حضور کی صحبت سے تربیت میں کامل, ہر فرد اپنی اپنی جگہ پہ با کمال. اسی لیے پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا, پورے عالم میں انقلاب برپا ہو گیا. 23 سال کے عرصے میں وہ عرب کی سرزمین, وہ جزیرۃ العرب, جزیرہ نمایاں عرب, جزیرہ نما عرب, جزیرہ نما اس لیے بولتے ہیں, معاشرتی علوم میں لکھا ہوا ہے, میرے علم کا بھی معاشرتی علوم میں لکھا ہوا ہے, اور کچھ عرصے میں نے معاشرتی علوم طلبا کو پڑھائی بھی ہے, تو اس لیے تھوڑا سا اتنا یاد ہے. جزیرہ نما عرب اس لیے کہتے ہیں کہ تین طرف سے جو ہے نا وہ پانی میں گھرا ہوا ہے, ایک طرف سے جو ہے نا سکسی ملا ہوا, تو اس کو کہتے ہیں جزیرہ نما, اس طرح اس کو کہا جاتا ہے. تو عرب کو بھی جزیرہ نما عرب اس لیے کہتے ہیں. تو بہرحال اب وہ پورا کا پورا, پوری دنیا میں سب سے زیادہ خون ریزی ہو رہی تھی, سب سے زیادہ جہالت کا مرکز بنا ہوا تھا, اور بت پرستی کا بھی پورا بڑا مرکز بیت اللہ شریف کو بنا دیا تھا. 360 بت نصب کر دیے تھے, جس کو جو پتھر پسند آیا لے کر چلا آیا, اس کی پوجا شروع ہو گئی, اس کی پوجا شروع کر دی, جو پتھر پسند آیا اس کی عبادت شروع ہو گئی. تو ہر پتھر ان کا سنم بن گیا تھا, ہر چیز کی عبادت پرستی میں, ہر پتھر پسندیدہ پتھر, تو اس طرح سلسلہ ہو گیا تھا. تو بہت زیادہ آگے نکلے ہوئے تھے, خوریزی میں بھی, فتنہ فساد میں بھی, قتل و غارت گری میں بھی, لوٹ مار میں بھی, اور بت پرستی اور شرک و کفر میں بھی بہت زیادہ آگے, حد سے زیادہ آگے. اللہ تعالیٰ نے اسی اعتبار سے ان کی کایا پلٹ دی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی, 53 سال ولادت ہوئی اور اس کے بعد 53 سال تک اپنے وطن میں رہے. وطن بھی ایسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے وہیں پر ہی آباد تھے اسماعیل علیہ السلام, ادھر ہی خود اس کو تعمیر کیا, پورا مکہ مکرمہ آباد کیا, سارا خاندان در خاندان آباد کرتے کرتے خود آباد کے اسی خاندان در خاندان میں رہتے جا رہے تھے, اور اسی میں حضور پیدا ہوئے. اتنا مضبوط یعنی سلسلہ اور تعلق اپنے وطن سے اور محبت, اور وہ بھی اللہ کا گھر. وہاں 53 سال لے کر آخر ہجرت کرنا پڑ گئی, بہت بڑی قربانی دینی ہے. ہجرت پوچھیے برمن والوں سے پوچھیے ہجرت کیا ہوتی ہے, نکل رہے ہیں تو دوسرے ممالک ان کو لینے کو تیار نہیں ہے, اندر والے بھی مار رہے ہیں, باہر والے بھی مار رہے ہیں, پڑوسی ممالک بھی مار رہے ہیں, پوری دنیا میں واحد قوم ہے بیچاری برما کی قوم, روہنگیا خاص طور پہ, روہنگیا قوم قبیلہ ہے یا روہنگیا, تو واحد قوم ہے پوری دنیا میں, اس کی نیشنلٹی ہی نہیں, شہریت ہی نہیں, کسی ملک کی شہریت ہی نہیں ہے. یہ حالت ہے. اس دور کے لوگ اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں, اپنے آپ کو سائنسی جو دور کا چیمپئن کہتے ہیں، ایسی چیمپئنیت کو لپیٹ کے خود بھی مر جاؤ، اس کو بھی ساتھ میں لپیٹ کے مر جاؤ، اور بتاؤ پتہ بھی نہ دو کہ کہاں تھے، کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے، کہاں سے آئے تھے، کہاں چلے گئے. کیا فائدہ اسی چیز کا؟ تماشے دیکھ رہی ہے، مظلوموں کمزوروں کے ساتھ سلسلے ہو رہے ہیں اور تماشے دیکھے جا رہے ہیں، تو کیا فائدہ اسی چیز کا؟ تو ہجرت یہ بہت بڑا محلہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑ جائے مسائل کے لیے، اور اللہ کے حبیب مذہب کے لیے، دین کے لیے اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں. تو کیا پتا چلا کہ مذہب اور دین وہ پہلے نمبر پر، اور پھر اس کے بعد وطن، اور اس کے بعد پھر دوسرے مسئلے آتے ہیں. تو اگر مذہب کے لیے وطن بھی چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑنا ہوتا ہے، ہجرت کرنی پڑ جاتی ہے. اتنا بڑا، تو اتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اور اس 23 سال کے عرصے میں قربانیاں در قربانیاں آپ بھی دیتے رہے، آپ کے صحابہ بھی دیتے رہے، مار کٹائیاں بھی ہوتے رہی، خون خرابی بھی ہوتے رہے، اور مکے کی جو ہے 13 سال کے عرصے میں یہاں تو صرف قربانی دے رہے تھے، صرف جنہ ظلم و ستم ہی سہ رہے تھے سارے کے سارے مل کے. پھر اللہ پاک نے ہجرت کا سلسلہ ہوا، مدینہ تشریف لے گئے اور معاملات ہوئے، اور ماشاء اللہ اس 23 سال کے عرصے میں اس پورے جزیرۃ العرب پر جو سب سے زیادہ بھیانک صورت میں تھا اور زمانۂ جاہلیت کا سب سے خطرناک اور بھیانک تصویر پیش کرنے والا تھا تاریخ میں، آج بھی وہاں پر ہر طرف پورے جزیرے پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، اسلام کا پرچم 23 سال کے عرصے میں، اتنا زبردست. تو یہ حقیقی دنیا ہی حقیقی سلسلہ ہے. اس حقیقی دنیا میں دلوں پر راج کیا جاتا ہے، دلوں پر، اور مادی دنیا میں سروں پر راج کیا جاتا ہے. روحانی دنیا کی سلطنت دلوں پر ہوتی ہے، اور مادی دنیا کی سلطنت سروں پر ہوتی ہے. بات چل گئی صحیح، ورنہ سر اڑا دیتے ہیں، اور یہاں دلوں پر ہوتا ہے، دلوں کے معاملات کو اختیار دیا جاتا ہے. اللہ پاک نے کیا کہا؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، چوائس پہ چھوڑ دیا، پسند پہ چھوڑ دیا، کہ بھائی یہ دینی معاملہ، ایمان اور اسلام کا معاملہ کسی پر تھوپا نہیں جاتا، ٹھوسا نہیں جاتا، زبردستی نہیں ہے. جس کی مرضی ہو، ایمان لائے نہیں ہو تو اپنی اس کی مرضی ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے، لیکن کفر کا راستہ جہنم میں لے جاتا ہے، اور ایمان کا راستہ اللہ کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کی جنت کی طرف لے جاتا ہے. لیکن دنیا میں زور زبردستی نہیں کی اسلام کے سلسلے میں. حق ہے، سچ ہے، رب کا پیغام ہے، رب قدرت والے ہیں، اپنا دین دیا ہے، اور اس دین میں کیا کہہ رہے ہیں، اختیار ہے. تو دلوں کی سلطنت کے معاملات میں اپنا اختیار ہے ذاتی، جیسا دل چاہے ویسا کرو. اور یہیں سے معاملات مرکز بھی یہی ہے، ایمان اور کفر کا مرکز بھی دل ہے. تو یہاں سے چاہتا ہے لاؤ ایمان، نہیں چاہتا مت لاؤ ایمان، لیکن رستے الگ الگ ہیں. جنت کے رستے ادھر ہیں اور جہنم کے رستے دوسری طرف ہیں. تو یہ الگ الگ رستے ہیں، لیکن زور زبردستی نہیں ہے. اور سروں کا معاملہ کیا ہے؟ اگر اپنے سے خلاف ہو گیا، اڑاؤ سر، ظلم ڈھاؤ. برما میں دیکھ لو، شام میں دیکھ لو، عراق میں دیکھ لو، یمن میں دیکھ لو، افغانستان میں دیکھ لو، کشمیر میں دیکھ لو، ہندوستان میں دیکھ لو، بوسنیا کا حال، چچنیا کا حال، الجزائر کا حال، اور جناب ہمارے مملکت کے بعض خطوں کا حال، پاکستان کا حال، جہاں جہاں بھی کتنے کتنے ظلموں سے امت گزرتی چلی آئی ہے اور گزرتی چلی جا رہی ہے. تو ظلم چل رہے ہیں، تو یہاں سروں کے مسئلے چل رہے ہیں. تو سروں پہ حکومت کرنے والوں ہی کے خلاف ہمیشہ انبیاء کرام آئے ہیں. نمرود پوری روئے زمین پر بیک وقت حاکم تھا، بیک وقت حاکم تھا، ساری روئے زمین پر اس کی اکیلے کی بادشاہت تھی. تمام اقوام عالم سب اسی کے ماتحت تھے، اکیلا بادشاہ تھا. اور اس کے مقابلے پر اللہ تعالی نے حضرت خلیل اللہ کو پیدا فرمایا اور کھڑا فرمایا. وہ اپنے آپ کو سجدے کراتا تھا، اپنی عبادت کراتا تھا، اور اللہ کے خلیل اکیلے تنے تنہا اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور جم گئے. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیغام اس کو لے کے جو کھڑے ہوئے، ہر چیز جو ہے نا گوارا کر لی، برداشت کر لی، لیکن اس سے ہٹے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئے. سچ اور حقیقت جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے. اور یہ جو ایک عام سی، اس سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے، ایک انسان ہے وہ کہیں بے بس ہو جاتا ہے تو بات الگ ہوتی ہے. جیسے مثلا ایک انسان ہے بیچارہ، اب اس کا اپنا موبائل ہے، وہ موبائل بھی اس کی جو نا منگیتر نے خاص طور پہ اپنی امی ابا سے لے کے اور خوشی میں بھجوایا کہ بھئی یہ عید کا موقع تھا، بقرعید کا موقع تھا، تو آپ جا کے میری طرف سے دے دیں منگیتر کو، یا نکل کا سلسلہ. اب وہ آیا ہو، آنے کے ساتھ ہی وہ بیچارہ لے کے خوشی خوشی بھی دیکھ بھی نہیں پایا تھا، باہر نکلا اور کسی نے اس طریقے سے کر کے اور جناب جو ہے وہ وصول کر لی. اب کیسے دل پہ حالت گزرے گی؟ تو بسا اوقات اس چیز پر لوگوں نے جانے دے دی ہیں، لوگوں نے جانے دے دی ہیں. کیوں؟ کہ دل میں ایک چیز کی اہمیت اور سلسلہ اور معاملہ اب ایسا واقعہ پیش آ گیا تو اگلے نے ایک کوشش کر کے دیکھنا چاہیے، جانے چلی گئی، کوشش کر کے دیکھنا چاہیے. تو مادیت کے معاملات میں ہو جاتا ہے. بعض دفعہ انسان کے اپنے خاندان اور معاملات ہوتے ہیں, کوئی بات سامنے سے آئی اسے پتا کہ بھائی یہ میری فیملی کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے, تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے, جم جاتا ہے. معلوم ہے جان کو بھی خطرہ, بہت سارے خطرات ہیں, لیکن وہ ڈٹ جاتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میرے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ یا اس کی عزت آبرو کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, ڈٹ جاتا ہے. اور جو اللہ کے خلیل ہوں, اللہ کے خلیل ہوں اور ان کا ایمان اللہ پر کیسا ہوگا, وہ اللہ کو جانتے ہیں اور ان کی وحدانیت کو جانتے ہیں, الوہیت کو جانتے ہیں, اور وہ اس کا پیغام لے کر اس کی طرف سے آئے ہوں, تو وہ نمرود کو کیا خاطر میں لائیں گے؟ نمرود اور اس کے لاؤ لشکر کی کیا حیثیت ان کے سامنے ہوگی؟ وہ تو ڈٹ جانے والی ہستی, اور وہی ہوا, اس نے اپنی آنکھ دہکائی تو اللہ کے خلیل اسی طرح ڈٹے رہے, جمے رہے, اس کلمے سے آگے پیچھے نہیں, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, ڈٹ رہے. تو جب حقیقت آشکارا ہوتی ہے, انسان کو پتا ہوتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے بھلے میری جان چلی جائے لیکن اس چیز میں مجھے سودا ہی نہیں کرنا, مجھے اس چیز میں کوئی کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے, کوئی کسی قسم کا سمجھوتا کرنا ہی نہیں ہے, تو بس وہاں پہ انسان ڈٹ جاتا ہے, ڈٹ جاتا ہے, جم جاتا ہے. جب اسے جان لینے کی پر چھوڑ دی ہو تو بس وہ جم جاتا ہے, جان لٹا دیتا ہے. اور جب معاملہ اللہ کے خلیل کا ہو تو وہاں تو پھر ڈٹنا جمنا ہے ہی, جم گئے اور اس کے بعد بڑے بڑے قربانیاں سب کچھ ہوا, لیکن جو ہے آخر کار جو تھی اللہ کے خلیل, آج تک پورے عالم میں ان کے نام کے چرچے ہیں, نام کے ڈنکے بجائے جا رہے ہیں, ہر طرف ان کی عزت ہے. اور تفسیر جلالین میں حاشیے پر ایک مقام پہ لکھا ہے, غالباً 17ویں پارے میں, اس مقام پہ حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبیوں میں سے اللہ کے خلیل وہ نبی ہیں کہ پورے عالم سارے عالم میں تمام مذاہب عالم میں ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے, ان کا ادب احترام ہے, پورے ہر مذہب والے ان کا ادب احترام کرتے ہیں. اللہ کے خلیل کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ مذاہب عالم سب ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں, یہ اللہ نے دی. کیوں؟ تنے تنہا اللہ کے خلیل نمرود سے ٹکرا گئے, جو پوری سلطنت, جس کی پوری دنیا میں پورے عالم میں سلطنت تھی. چیلنج کیا نمرود نے کہ تم بہت چڑھتے رہتے ہو, یہ تو کہ میری 70 لاکھ فوج ہے, پوری اقوام عالم سے میں نے چن کی فوج بنائی ہے, 70 لاکھ ہے, لاؤ اپنے رب کے لشکر اور فوج لیا دیکھتا ہوں. تو اللہ کے خلیل نے کہا میرے رب کے لشکر بہت ہیں, تو کیا جانے میرے رب کے لشکر, میرے رب کے لشکروں کی بات نہ کر, میرے رب کے لشکروں کو چیلنج نہ کر, میرے رب کے لشکروں سے تو نہیں ٹکرا سکتا, ان سے کوئی تو جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتا, میرے رب کو للکار نہیں, ان کے لشکروں کو للکار نہیں. جب یہ بات آ گئی نا, اللہ کے خلیل نے یہ جواب دیا, تو اللہ پاک اپنے خلیل کی ہر بات کا جواب خود دیتے تھے. آگ کا مسئلہ آیا, اللہ کے خلیل کو اللہ پاک نے خود محفوظ فرمایا. جبریل امین آئے پوچھنے کہ یہ معاملہ ہو گیا, آگ دہکائی جا رہی ہے, اللہ کے خلیل میں آپ کا دوست ہوں تو میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے. دوست ہوتے نا تو آدمی تعلق ہوتا ہے, آپ نے کہ مجھے بتائیے آپ کس مسئلے میں, مجھے بتائیے میرے لائق کیا کام ہے میں کروں. اللہ کے جبریل, جو جبریل امین, ان کے جتنے بھی فرشتے ہیں سب ان کے ماتحت ہیں, جس فرشتوں کو حکم دے دیں وہ کام کرتا ہے, ان کو اختیارات اللہ نے دیے. تو آ گئے, اللہ کے خلیل نے کہا یہ بتائیے جبریل امین, آپ تو جبریل امین ہیں, جبریل ہیں فرشتوں کے سردار ہیں, یہ بتائیں کہ یہ سب کس کے لیے ہو رہا ہے. کہا اللہ کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے نا, دیکھ رہے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہیں, وہ سب جانتے ہیں نا, جانتے ہیں, تو میں انہی کے لیے کر رہا ہوں, میں انہی کے لیے کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ ان کے لیے جو میں کچھ کر رہا ہوں, میں درمیان میں نہ آپ کو نہ کسی کو نہیں گوارا کروں گا, میں جانوں میرا رب جانے, میرے اللہ دیکھ رہے ہیں, بس میں ان کے حوالے کرتا ہوں, میرے اللہ خود جو بھی کرنا چاہیں گے وہ خود کریں گے. سب کو درمیان سے ہٹا دیا اللہ خلیل نے. تو پھر اللہ پاک نے بھی کیا کیا, جب اس کی دھکتی آگ کے اوپر سے پرندے نہیں گزر سکتے تھے, گزرے تو جھل کے پھنسم قریب, کوئی بہت دور تک فاصلے تک, اس کے فاصلے بھی لوگوں نے لکھے ہیں, قریب جا نہیں سکتا تھا, کوئی گیا قریب تو پھنسم ہو جاتا تھا جل کے. جب یہ صورت حال ہوئی تو پھینکنے کا بھی مسئلہ ہو گیا, ڈالیں کیسے آگ میں, جو قریب جا رہا ہے جل کے پھنسم ہو جائے گا تو ڈالیں کیسے. تو پھر منجنیک بنائی, منجنیک کے ذریعے پھینکنے کا سسٹم آیا, اور اس طریقے سے ان کے ذریعے بھیگا. جب پھینک دیا, اللہ پاک نے کیا فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں, قلنا ہم نے کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا. قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم, ہمارے ابراہیم بیوی. اب اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ کو حکم دے دیا, خالق نے ان کی مخلوق پیدا کیا, ایک سیکنڈ میں پھر فنا کر دیں گے پورے عالم کی. آپ کو اللہ تعالیٰ چاہے نا ابھی حکم دے, پوری آپ سارے عالم سے فنا ہو جائے گی, یہ کرنٹ, یہ بجلیاں, یہ گیس, یہ سسٹم, سب ایک دم لمحے میں, ایک اس کی کن پر, ایک اس کے ارادے پر سب معدوم ہو جائیں گے. وہ رب ہیں, وہ رب ہیں, وہ سب ہیں, اور وہ سب کر سکتے ہیں, ان کی قدرت کامل ہے, وہ اپنی ہر ارادے میں جو چاہیں کر سکتے ہیں. تو کل نہ یا نار, آپ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا, ٹھنڈی ہو گئی, بردا ٹھنڈی ہو جا, وہ سلامتی بن جائے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو تو خالق ہے مالک ہے, تو آپ کو بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہیں سے اس کو جو ہے نا گرمی کو ٹھنڈا کر دیں. صحیح ہے, اس کے بڑھتے شعلے اور بگڑتے اور جناب ایک دم بہتے سلسلے اس کو ٹھنڈا کر دیں, سلامتی بنا دیں. نہیں, براہ راست آپ کو مخاطب کیا تاکہ سارے عالم کو پتا چلے کہ دوستی نبھانے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. دوستی کے وقت جب انسان کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو دوست ہر لحاظ سے کھل کر سامنے آ جاتا ہے, کھل کر سامنے آتا ہے, کھل کر بولتا ہے, کھل کر اپنا کردار ادا کرتا ہے. در پردہ کی جب تک ضرورت ہے جب در پردہ, اور جب کھل کے معاملہ آ گیا تو پھر کھل کے ہوگا, بولنا بھی کھل کے ہوگا اور آنا بھی کھل کے ہوگا, ہر چیز کھل کے ہوگی. تو یا نار کونی بردا, ٹھنڈی ہو جا, براہ راست بول لیں وہ سلام اور سلامتی بن جا. ٹھنڈی ہو گئی, سلامتی بن گئی, وہی باغ و بہار ہو گئی اللہ ابراہیم. تو اللہ کے خلیل بھی وقت کے نمرود سارے عالم کے وہاں پر اللہ تعالیٰ لے کر آئے, اور پھر جیت کس کی ہوئی؟ اللہ کے خلیل کی. ان کے نام عزت سے لے جا رہے ہیں وہ آج تک فاتبرو یا اولی الابصار, پورے عالم میں عبرت کا نمونہ اور نشان بنا ہوا ہے. جو کوئی ظلم آتا ہے فوراً کہا جاتا ہے نمرود کی اولاد, فرعون کی اولاد, حامان کی اولاد, آگے کہاں سے ابو جہل کی اولاد. تو اس طریقے سے ہوتا ہے, مثال بنا دی اللہ تعالیٰ نے. تو بظاہر تو اس روحانی دنیا میں معاملات دلچسپی کے کم ہوتے ہیں, جانتے ہیں اطاعت, جانتے ہیں ثواب اطاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی, طبیعت کو لانا پڑتا ہے. آسان ہے نماز پڑھنا, کتنا آسان ہے وضو کرنا, کتنا آسان ہے غسل کرنا, کتنا آسان ہے. جو وقتی مسائل آ جاتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, اور کوئی اور مسائل ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ایک عمومی چیز پہ بات ہے کہ صحت ہے, جوانی ہے, سلسلے ہیں, آدمی نمازیں پڑھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اپنے ماحول کی بات ہو رہی ہے. اور اس طریقے سے عمومی سطح پہ دیکھ لیں کتنا آسان رکھا ہے. اب نماز پڑھنے میں چند منٹ لگتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ, بالکل آسان, اتنے آسان آسان سلسلے کر دیے. کوئی ڈینجر سلسلے تو کبھی کبھی ہوتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کرام کہ انہیں جہاد اور یہ سلسلے کرنے پڑے, اور کر کے انہوں نے اپنی زندگیوں میں ہی پورے عالم کو فتح کر لیا, پورے عالم کو فتح کر لیا. فتح کرنے کا مطلب اور مقصد کیا تھا؟ وہ صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ کے بندوں کا اللہ سے رشتہ جوڑنا, بس ان کا یہی مشن تھا, یہی مقصد تھا, اور اسی پر وہ کام کرتے تھے اور اسی پہ کرتے رہے. معاملات کیا تھے؟ انہوں نے تعلیم کی حاصل کی تھی, تربیت کیا پائی تھی؟ تعلیم ان کی یہی قرآن و سنت, فقہ و شریعہ, جائز ناجائز, حلال حرام, قرآن کی تعلیم, اسلام کی تعلیم, یہی تعلیم. دنیا کی کسی یونیورسٹی, کسی تعلیم گاہ میں نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم گاہ میں تھے. یہی قرآن, یہی حدیث, اور اسی کی فقہ, فقہی تعلیم, شرعی تعلیم, جائز ناجائز, حلال حرام, یہی تعلیم تھی ان کی, اور اسی پر عمل تھا. راتوں کو وہ عبادت کرتے تھے, ہاتھ باندھ کے رب کے سامنے کھڑے رہتے تھے. ان کی بھی یہی نمازیں, یہی دعائیں, یہی ذکر, یہی اذکار, یہی تلاوت, یہی درود و سلام, یہی سب کچھ تھا. انہی چیزوں نے خلفائے راشدین کو دائمی خلفائے راشدین بنا دیا, دائمی, سابق نہیں, دائمی. سب کے سب امت آج بھی امیر المومنین کہتی ہے, دائمی عہدے عطا کر دیے, دائمی خلافت عطا فرما دی, حضور کا دائمی جانشین بنا دیا. انبیاء کرام کے بعد خلفائے راشدین, پھر عشر مبشرہ, پھر 313 صحابہ بدری, اور پھر اس کے بعد صحابہ. پورے عالم میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم, سب سے بابرکت, سب سے بزرگ, سب سے فضیلت والی جماعت. انہی چیزوں نے عطا کی, انہی باتوں نے, انہی چیزوں نے. جانتے ہیں ثواب اطاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی, طبیعت ادھر نہیں آتی. اگر طبیعت کو ادھر لگا لگا کے لے آئے تو صحابہ کرام کی مثال موجود ہے, پورا عالم ان کے سامنے ٹھوکر میں پڑا تھا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. تو اللہ کی عبادت اور بندگی, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, اسی کے لیے یہ عالم بنا ہے, اور اس عالم میں ہم سب کو اللہ نے اسی چیز کے لیے بھیجا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اللہ کی عبادت اور بندگی, خوبی کو اختیار کرنا, اچھائی کو اختیار کرنا, بھلائی کو اختیار کرنا, درستی کو اختیار کرنا, صحیح رستے پر چلنا, اور برائی کو اور خرابی کو اور شر کو چھوڑنا, شر سے بچنا, شریروں سے بچنا, اپنے آپ کو درست کرنا, اسی چیز کے لیے ساری محنت اور اسی چیز کے لیے ساری ریاضت. اور صحبت جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے, بری صحبت ہوگی تو انسان کو برا بنائے گی, اچھی صحبت ہوگی انسان کو اچھا بنا دے گی. یہ کام آسان کرنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ جو بننا چاہتا ہے انسان وہی صحبت اختیار کر لے, ویسی لوگوں سے دوستی کر لے, ویسی لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لے جیسا وہ بننا چاہتا ہے. اچھا بننا چاہتا ہے تو اچھوں کے ساتھ, برا بننا چاہتا ہے تو بروں کے ساتھ, کمانڈو بننا چاہتا ہے پہلوان تو پہلوانوں کے ساتھ بیٹھے, اور اگر جناب کانگڑی پہلوان بننا چاہتا ہے کانگڑی پہلوانوں کے ساتھ بیٹھے, اور جناب ٹارزن بننا چاہتا ہے ٹارزنوں کے ساتھ رہے, کارٹون بننا چاہتا ہے کارٹونوں کے ساتھ رہے, اور کوئی بھی بننا چاہتا ہے کچھ بھی, تو جو چیز بننا چاہتا ہے, جو بننا چاہتا ہے, جیسوں کی صحبت اختیار کرے گا وہ بن جائے گا. انبیاء اور انبیاء کے رستوں پر چلنے والا بننا چاہتا ہے تو ان کے اس پہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء صدیقین شہداء صالحین وحسن اولئک رفیقا اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم انعام یافتہ لوگوں کا راستہ بس یہی ہے، یہی مسجد، یہی دینی مراکز، یہی دینی سلسلے، یہی دین سیکھنا سکھانا، اور اس میں سیکھ کے اپنے حقوق بھی، اللہ اور بندے کے درمیان کے حقوق بھی، اور اپنے سے متعلقہ لوگوں کے حقوق ادا کرنا، مخلوق خدا کے پاسداری اور ان کے حقوق کی پاسداری کرنا، اسی کے لیے دنیا میں آئے ہیں، یہی عبادت کہلاتی ہے، یہی بندگی کہلاتی ہے، اس میں اگر انسان کامیاب ہو گیا تو بس یہی جو ہے بلے بلے ہے. اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی اور پیاری اور عظیم تعلیمات اور کامیابی اور کامرانی دائمی دلانے والی تعلیمات پر ہمیں پوری طرح سے گامزن فرمائے، پوری طرح متبع شریعت اور متبع سنت بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بھی اور اپنے بندوں کے حقوق بھی اور ہماری اپنی نفس اور ذات کے جو حقوق ہیں ان کو اس درست طریقے سے اور اسلامی تعلیمات کے جیسے اعتقادے ہیں اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق دے، اور ان سب چیزوں میں ڈھلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی اور نیک بندوں کی صحبت میں ڈھال دے اور انہی کے نام کر دے، اور اس طرح کر کے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما دے. مختصر سی دعا کر کے پھر جو چلتے ہیں، میں نماز انشاءاللہ اپنے حبیب میں جا کے پڑھوں گا. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سیدنا و مولانا محمد وسلم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا اله العالمين ہمارا بیٹھنا سننا بولنا پڑھنا سب اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. یا اله العالمین سیکٹر 9 میں جو بڑا حادثہ پیش آیا، بہت گھر کے فیملی کے تقریباً 12 افراد ڈوب کر جہاں بحق ہو گئے، یا اللہ ان کو شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبوں پر فائز فرمائیے، ان سب کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائیے، پیشے لواحقین کو، اور یا الہ العالمین مرحومین کو جنت الفردوس والا درجات عطا فرما کے آپ ان کے ہو جائیے، انہیں اپنا بنا لیجئے، اور یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و معیت اور شفاعت سے بہرور فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، نقصانات سے، دینی دنیاوی ہر طرح کے، ہمیشہ ہم سب کو، ہمارے متعلقین اور قیامت تک کی نسلوں کو، اور یا اللہ ساری امت کو بچائیے. برما کے مسلمانوں کی ہر طرح مدد فرمائیے، ہر طرح سے ان کے لیے اللہ راستے کھول دیجئے، اور ظلم و جور دنیا عالم سے نیست و نابود فرما دیجئے، امت کو ایک اور نیک بنا دیجئے. وقت کے صلاح الدین ایوبی، یا اللہ ان کو مضبوطی عطا فرمائیے، امت کو جو قیادت کی کمی تھی آپ نے عطا فرمائی، اس ان قیادت کو اور اس سے متعلق جتنے بھی اللہ ان کے رفقا ہیں سب کو یا اللہ قوت طاقت مضبوطی عطا فرما کے جلد سے جلد امت کو یا الہ العالمین کھویا ہوا وقار اور یا اللہ کھویا ہوا معیار جلد سے جلد عطا فرما دیجئے. یا الہ العالمین محمد یاسین صاحب ان کی اہلیہ صاحبہ کو یا الہ العالمین دماغی طور خراب ہے، کامل مکمل یا اللہ شفا عطا فرمائیے، دماغ تو درست فرما دیجیے. اور تنویر میاں اور ان کی والدہ کو یا اللہ شفا عطا فرما دیجیے، کرم کے معاملات فرمائیے. یا اللہ ذیشان میاں اور یا اللہ ام شہید اور یا الہ العالمین سندر صاحبہ اور ادریس صاحب اور یا اللہ یا رب کریم اور بھی جو حضرات جہاں جہاں بیمار ہے، جس نے بھی کہا ہے، سارے بیماروں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے، ہر پریشان حال کی پریشانی ختم فرمائیے، اپنی نائب سے مال مال فرمائیے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلي اللهم على سيدنا محمد وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.